الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذروا ظاهر الإسم وباطنه، إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج آپ کی خدمت میں یہ انشاءاللہ تعالی بیان کرنا ہے کہ جس طرح اچھی نیت کرنا اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اسی طرح توبہ کرنا بھی ایک عظیم نعمت ہے. اور جس طرح ہم ہر نیک کام میں اور ہر جائز اور مباح کام میں اچھی نیت کرنے کے محتاج ہیں، اور اچھی نیت کر کے اپنے نیک عمل کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں، جائز اور مباح کاموں کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہم توبہ کے ذریعے بھی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کے سانپ بچھوں کو ختم کر سکتے ہیں. اور چونکہ ہم یہاں صرف اپنی اصلاح کی نیت سے جمع ہوتے ہیں، اور اصلاح و تربیت کے راستے میں پہلا قدم سچی توبہ ہے، اس لیے بھی ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے اپنا ایک اہم اور اصل مرض بیان کرنا ضروری ہے، جس سے کہ توبہ کی ضرورت ہے، اور اس مرض کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور مسلسل نقصان بڑھتا جا رہا ہے، نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جب تک ہم اس کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، توبہ بھی اس قدر مفید نہ ہوگی. اور پھر ہماری اصلاح بھی صحیح طور پر نہیں ہو سکے گی. اور وہ مرض یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں, وہ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں, گناہ کرنا اور پھر گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنا یہ ہے خطرناک مرض. اس لیے کہ جو آدمی گناہ کرنے کو معمولی سمجھے گا اور گناہ کر کے اس کو یہ احساس نہ ہوگا کہ اس نے کوئی خطرناک کام کیا ہے, تو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ایسا آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کو سچی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی الا ماشاء اللہ. اور جب وہ گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی تو پھر اصلاح بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اصلاح تو نام ہی گناہوں کی چھوڑنے کا ہے. تو رات دن ہم اصلاح 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 کہتے رہتے ہیں, ظاہر کی اصلاح, باطن کی اصلاح, ظاہر کی اصلاح, باطن کی اصلاح, ظاہر کا سدھارنا, باطن کا سدھارنا, ظاہر کا سنوارنا, باطن کا سنوارنا, اپنے اخلاق اچھے کرو, بد اخلاقی اسے بچو. ان سب کا حاصل یہی ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو, اور غلطی سے ہو گئے تو سچی توبہ کرنا. لیکن جو آدمی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ تو گناہ نہیں چھوڑتا. ہاں, جو گناہ واقعی اس کو بہت ہی سنگین معلوم ہوگا اس سے بچے گا. اور جس کو وہ معمولی سمجھے گا بے دھڑک کرتا چلا جائے گا. مثلاً ایک آدمی, مرد ہو یا عورت, پکا نمازی ہے, ذکر بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, معمولات بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ فرض ہو جاتی تو وہ بھی ادا کر دیتا ہے, حج فرض ہو جانے کے بعد حج بھی ادا کر لیتا ہے, رمضان میں بھی تراویح پڑھتا ہے, قرآن شریف بھی اس میں سناتا ہے, ویسے بھی تلاوت کرتا ہے, اس کے باوجود غیبت سے نہیں بچتا. اس لیے کہ وہ غیبت کرنے کا عادی بن گیا ہے, اور غیبت کے عادی بننے کی وجہ سے اب غیبت کرنا اس کی نظر میں کوئی بڑا گناہ نہیں رہا. اس لیے باوجود حاجی نمازی ہونے کے, ذاکر شاغد ہونے کے, عابد زاہد ہونے کے, غیبت جو ہے وہ بیوقوف کو خطر کرتا چلا جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی غیبت کرے تو بڑے آرام سے غیبت سن بھی لیتا, اور غیبت کرنے کے بعد اس کا دل ذرا بھی میلا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ غیبت کرنے گناہ کو اس نے ہلکا سمجھا ہوا, اور یہ ہلکا سمجھنا بار بار غیبت کرنے سننے کی وجہ سے ہوئی ہے, جو بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جس طرح پہلی مرتبہ غیبت کرنا حرام اور زنا سے بدتر ہے, 100 دفعہ کے بعد بھی غیبت کرنا اور سننا جو ہے وہ زنا سے بدتر ہے. بلکہ اللہ بچائے گناہ کی عادت تو ایسی چیز ہے کہ صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ بنا دیتی ہے. جو گناہ صغیرہ ہو اگر آدمی خدا کا خواستہ اس کو بار بار کرنے لگے تو وہ بھی کبیرہ بن جائے. تو کبیرہ کیا حال ہوگا؟ ایسا آدمی بدنگاہی سے بعض دفعہ نہیں بچتا. حالانکہ یہ آپ کا زنا ہے. ہے نمازی آدمی, ذاکر شاغر آدمی ہے, ظاہری اعتبار سے بھی بڑا نیک معلوم ہوتا ہے. ٹوپی اوڑھ رکھی ہے, کرتا پہن رکھا ہے, تہمت یا شلوار اس نے ٹخنے سے اوپر کر رکھی ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہے, ظاہری طور پر معاشرے کے اندر ماحول کے اندر اس کو نیک سمجھا جاتا ہے, لیکن بدنی کا ہی خوب کرتا ہے. جائے اس کا موقع ملتا ہے اس سے نہیں بچتا. حالانکہ اس سے بچنا سب کے اختیار میں. وجہ اس کی یہ کہ اس گناہ کو وہ گناہ سمجھتا نہیں ہے. یہ گناہ سمجھتا ہے تو اس کو زیادہ خطرناک گناہ نہیں سمجھتا, معمولی ہلکا سمجھے ہوئے کہ اس میں کیا حال ہے. اس لیے جب موقع ملتا ہے بدنگاہی کا تو بدنگاہی بھی کر لیتا ہے, اس سے بچتا نہیں. یا کبھی بچ گیا اور کبھی جی بھگے کر لیا. جب بچے گا تو گناہ سمجھ کر بچے گا, وہی گناہ کی بات. اور بعض مرتبہ اس گناہ کی زیادہ اہمیت ذہن میں نہیں رہتی, یا بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے, یا بعض مرتبہ معمولی سمجھتا ہے, بعض مرتبہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور آدمی اس گناہ کو کر گزرتا ہے. ایسی بدگمانی, بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جناب بے خوف و خطر بدگمانی گناہ میں مبتلا ہے. کبھی بیوی سے بدگمانی کر رہا ہے, کبھی بھائیوں سے بدگمانی کر رہا ہے, کبھی دوستوں سے بدگمانی کر رہا ہے, کبھی نوکروں سے بدگمانی کر رہا ہے. حسن ظن یہ عبادت ہے, نیکی ہے, باعث اجر ہے. بدگمانی بدترین گناہ ہے اور باعث وبال اور باعث عذاب ہے. لیکن بدگمانی آدمی بعض دفعہ کر دیتا ہے اور اللہ بچائے بجائے ایک گناہ کے پھر دس گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بدگمانی کرے گا تو بدزبانی بھی کرے گا. بدزبانی کے اندر جناب جس سے بدگمانی کر رہا ہے اس کی غیبت کرنا, اس کی برائیاں کرنا, اس کی توہین کرنا, اس پر بہتان لگانا, پھر بعض مرتبہ بدگمانی میں بڑھتے بڑھتے غصہ بھی آدمی کو آ جاتا ہے, تو غصے میں اس سے لڑنا, جھگڑنا, اور پھر آگے بڑھ کر کے قتل و غارت, قتل کی نوبت بھی آ جاتی. تو بدگمانی کا گناہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ وہ کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے. کرتا کیوں ہے؟ معمولی تو میرا. اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ کیونکہ عام ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جناب قاری صاحب قاری صاحب ہی رہتے, حافظ صاحب حافظ صاحب ہی رہتے, حاجی صاحب حاجی صاحب ہی رہتے, اور جناب ذاکر شاگرد آدمی ذاکر شاگرد رہتا ہے, اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں خود بھی اپنے بارے میں حسن ظن کے اندر اللہ کو چاہے مبتلا رہتا ہے کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، بڑا اللہ والا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اور حال یہ ہے کہ غیبت اس سے چھوٹتی نہیں ہے، بد نگاہی کو چھوڑتا نہیں ہے، بدگمانی سے بچتا نہیں ہے، تو ان گناہوں کو اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو معمولی سمجھتا ہے، اور جن کو خطرناک سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میری بڑی اس میں بے عزتی ہو جائے گی، ان سے پرہیز کرتا ہے۔ مثلا ایسے آدمی چوری نہیں کرے گا کسی کو، تو سمجھتا ہے کہ اگر چوری کی اور میں پکڑا گیا تو اس میں تو بڑی بدنامی ہوں گی، ارے بھائی حاجی صاحب نے چوری کر لی، اور یہ آدمی تو پانچوں نمازیں صف اول کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کرنے والا تھا، ہاتھ چوری کر بیٹھا، جو چور نکلا، تو ایسا آدمی چوری نہیں کرے، کیونکہ چوری کرنا بھی گناہ ہے جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، مگر اس میں بدنامی، بدنامی کی وجہ سے اس کو خطرناک سمجھتا ہے، اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اسے چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی کا موبائل نہیں چھینے گا، کیونکہ اس میں تو بدنامی، ایسی شراب نہیں پیے گا، کوئی زبردستی بھی شراب پلائے گا تو پیے گا نہیں، وہ شراب پیے گا تو شراب ہی پلائے گا، اور حاجی ہو کر، نمازی ہو کر، اور روزے دار ہو کر، ذاکر شامل ہو کر کے شراب پیے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس میں بڑی بے عزتی ہے، سب لوگ اس کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، اور کہیں حافظ صاحب یہ کیا ہو، یہ کیا تم نے شراب پینا کوئی حلال ہے کیا، شراب کے قریب نہیں جائے گا، چوری کے ہاتھ نہیں لگائے، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، ان کو خطرناک سمجھتا ہے، اس لیے ان سے بچ رہا ہے۔ تو گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ ایک خطرناک مرض ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اس کی وجہ سے بس ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اپنے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے جو گناہ اس کی ظاہری وضاقت اور لباس پوشاک اور ظاہری اس کی دینداری کی وجہ سے گناہ ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے اس کی عزت پہ کوئی حرق نہیں آتا، کر رہے ہیں جی بھر کے، کر رہے ہیں، نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ کرنے کے اللہ بجائے آدھی بجائے میں اللہ ماشاء اللہ، اور جو گناہ اپنی ظاہری وضاقت اور منصب اور عہدے اور حال کے خلاف ہے ان سے ڈر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اگر وہ کبھی ہو بھی جائیں تو بڑا طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور طبیعت بڑی اندر سے اڑتی اور بہت ہی ملامت کرتی، یہ کیا کیا، اور پھر فوراً یہ توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، حالانکہ چاہے وہ گناہ ہماری ظاہری شان کے اندر کوئی دھبا لگنے کا باعث ہو یا نہ ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے سارے کے سارے نہایت ہی خطرناک اور خوفناک اور واجب الاجتناب ہیں، یہ شراب سے بچنا فرض ہے، زنا سے بچنا فرض ہے، چوری سے بچنا فرض ہے، ڈاکہ ڈالنے سے بچنا فرض ہے، شراب پینے سے بچنا فرض ہے، غیبت سے بھی فرض ہے، بدگمانی سے بھی فرض ہے، بد نگاہی سے بھی ضروری ہے، اور جیسے ظاہر گناہوں سے بچنا ضروری ہے، باطن گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، چنانچہ اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ظاہر گناہوں سے بچنے کا تو بڑا اہتمام کرے لیکن باطن کے اندر کیا کیا بڑے بڑے گناہ بھرے پڑے ہیں ان سے بچنے کو اہتمام نہیں، اس لیے کہ وہ اندر ہے، کسی کو ان کی خبر نہیں، کبھی کبھار تھوڑا بہت ان کا اثر ظاہر بھی ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تعبیر کر کے आदमी फिर अपने आप को समझता है कि बस मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बहुत अच्छा हूँ। मंजिल में हसद है, असल भी तो हराम है, जैसे शराब हराम है। लेकिन जिसके दिल में हसद है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस डरते होंगे, भाई ये मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। कोई फिक्र नहीं, तौबा का ख्याल नहीं, बचने का एहतमाम नहीं, ये किब्र भरा हुआ तकब्बुर के अंदर मुमतला है और परवाही जिंदगी तो अंदर का गुना है, जाहिर में तो इसका कोई बड़ा असर जाहिर नहीं होता और हर वक्त जाहिर नहीं होता, लेकिन अंदर से वो अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा है, दूसरों को अपने से हकीर समझ रहा है, और जनाब परवाही नहीं है कि मैं कितने बड़े गुनाह में मुबतला हूं। हसद है, बुग्ध है, कीना है, तकब्बुर है, रियाकारी का जज्बा है, भरा पड़ा है, लेकिन परवाह नहीं। इसीलिए अपने बातिन की इसलाह की तरफ बहुत ही कम तवज्जो, 100 में 1 आदमी को अगर कहा जाए कि इसे वाकई अपने बातिन की इसलाह की फिक्र है, ये भी कहना मुश्किल है। ये कहना ही मुश्किल है कि 100 में से 1 आदमी को वाकई अपने दिल की इसलाह की फिक्र है, दिल के गुनाहों से वाकई वो बचना चाहता है और दिल के फजाइल को वो अपने अंदर पैदा करना चाहता है। फजाइल का पैदा करना फर्ज है और रजाइल से अपने बातिन को पाक करना फर्ज है। अच्छे अच्छे अखलाक अपने बातिन में पैदा करने जरूरी हैं और रजाइल का इजाला या इमाला जरूरी है, और ऐसे ही फर्ज वाजिब है जैसे नमाज रोजा फर्ज वाजिब। लेकिन कहां इसकी तरफ तब बस आजकल तो इसलाह इसका नाम है कि बस आओ और जल्दी से किसी से बैत होने की कोशिश करो, किसी तरह बैत हो जाए और फिर उनसे कुछ तस्बीहात ले लो और बस फिर वो भी मत पढ़ो, पूछ लो एक दफा बस, और एक आध दफा पढ़ के बता दो कि मैं पढ़ रहा हूं, बस फिर पढ़ना नहीं, बस ये कहना है कि मैं भी फलाह का मुरीद हूं। जब कहीं बात चले तो ये कहते भाई मैं फलाह का मुरीद हूं, हमारे हजरत ऐसे हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं, हवा भी उड़ते हैं, पानी भी चलते, खुद क्या है कुछ पता, बस इसके घर के अंदर कैसे मामले आते हैं, शोहर का बीवी के साथ कैसा ताल्लुक है, बीवी का शोहर के साथ क्या ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप का औलाद के साथ क्या ताल्लुक है, क्या उनका हक की अदायगी कर रहा है, औलाद अपने माँ बाप का क्या हक अदा कर रही है, बहन भाइयों के साथ उसके क्या ताल्लुकात है, उनके हुकूक क्या रहे किस तरह हो रही है, पड़ोसियों के साथ क्या कैसे ताल्लुकात है, उनके साथ क्या मामला हो रहा है, और कारोबार किस तरह कर रहे हैं, मुलाजमत कैसी हो रही है, ये सारे मामलात हैं जिसके अंदर कदम कदम पर हराम होना जायज उमूर है, कदम कदम पर फराइज वाजिबात की अदायगी जरूरी है। कोई तवज्जो, हर जगह अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, हर जगह अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, गुनाहों का इर्तिकाब हो रहा है और इसको मामूली समझा जा रहा है, किसी वजह से न जाहिर की दुरुस्ती हो रही है, न बातिन की दुरुस्ती हो रही है, न इसकी फिक्र है, न इसका एहतमाम हो रहा है। ये है हमारा एक खतरनाक मरज और ये है बुनियादी मरज। जब तक हम गुनाहों को गुनाह नहीं समझेंगे और गुनाहों को हम खतरनाक नहीं समझेंगे, याद रखो हमारी इसलाह नहीं। हज़रत हैं अब्दुल्ला के मोबाइल में ये बात बड़ी कसरत से आती रहती है के लोग बड़े गुनाह को तो और कबीरा गुनाह को तो गुनाह समझते हैं, सगीरा गुनाह को गुनाह नहीं समझते। بلکہ جب کوئی گناہ ہو جاتا پوچھتا ہے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور ان کے سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ ہے تو واقعی بچنے کی چیز ہے, کوئی آئندہ نہیں کرے گا تو وہ کر لے گا, اس سے تو بچنا چاہیے, اور صغیرہ ہے تو کر لو. الحمد للہ جیسے عوام کے اندر یہ بھی حضرت کے بیانات میں ہوتی ہے کہ بھائی ایک ہے حرام ایک ہے مکروہ, تو لوگ یہ پوچھتے ہیں معاملات کے اندر کہ بھائی یہ حرام تو نہیں ہے نا, مکروہ ہے نا, حرام تو نہیں ہے نا, یہ مکروہ ہے نا. اس کے مطلب ہوتا ہے حرام ہے تو بچو, مکروہ ہے تو کرو. حالانکہ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ, دونوں ہی گناہ ہیں. صغیرہ کبیرہ تو جاننے پہچاننے کے لیے کہ بھئی یہ بڑا گناہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہے تو بچو اور صغیرہ گناہ ہے تو کرو, یہ ہرگز یہ مطلب نہیں. دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے. ایسی یہ تو حضرت فقہائے کرام کی ایک اصطلاح ہے کہ بھئی یہ حرام کے درجے میں ہے, یہ مکروہ کے درجے میں ہے, لیکن دونوں ہی بچنے کے لیے ہیں. یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ حرام ہے تو بچو مکروہ ہے تو کرو, کیونکہ مکروہ تحریمی بھی تو بچنے کے لیے ہوتا ہے, تو صحیح بچنا ضروری ہوتا ہے. بس دلیل کا فرق ہے کہ وہ حرام ہے وہ مکروہ تحریمی ہے, تو دلیل کی وجہ سے یہ دو درجے ہو گئے, ایک حرام کا درجہ ہو گیا ایک اس سے کم درجے کا ہو گیا, لیکن نافرمانی ہونے میں تو برابر ہے. نہیں نہیں اور حضرت اس کی یہ مثال دیا کرتے ہیں جیسے کہ انگارا اور چنگاری, انگارا بھی آگے چنگاری بھی آگے, دونوں سے بچنا ضروری ہے. کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ بھائی انگارے سے بچو اور چنگاری اپنی رضائی میں رکھ لو, کوئی بھی نہیں کہے گا. انگارے سے بچو اور چنگاری اپنے کپڑوں میں رکھ کے لپیٹ کے الماری میں رکھ لو, یہ چنگاری ہے اس میں کیا ہے, جب الماری میں سے دھواں نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ چنگاری کیسی تھی. ایسے یہاں پر اللہ بچائے جب ایمان میں سے دھواں نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ بچائے اللہ بچائے کہ کیا سے کیا ہو گیا, کہ ایمان بھی جاتا تھا بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا تھا. تو جیسے انگارے سے ہر آدمی بچتا ہے اور چنگاری سے بھی ہر آدمی بچتا ہے, کوئی بھی عقل مند آدمی چنگاری لینا گوارا نہیں کرے گا. زہر تھوڑا ہو یا زیادہ بچنے کی چیز, یہ نہیں کہ بھائی زیادہ مت کھانا تھوڑا کھا لینا, کوئی بھی نہیں کہتا. یہ سب جانتے ہیں زہر تو زہر ہے, زہر تو زہر ہے, کیا معلوم تھوڑا سا کھانے سے آدمی مر جائے. تو کوئی بھی عقل مند آدمی تھوڑا سا زہر کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ساتواں آسمان عرش کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے اور اس کے مقابلے میں عرش نہایت وسیع و عریض ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی وسعت کہاں سے کہاں تک. لیکن حقیقت میں ساتواں آسمان بھی تو کتنا بڑا ہے, بس اس طرح سمجھو کہ کبیرہ گناہ بھی عرش کی طرح بڑا ہے اور صغیرہ گناہ بھی آسمان کی طرح بڑا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہایت خطرناک چیز. تو ساری اصلاح ان گناہوں ہی کے چھوڑنے اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہوگی. جب گناہ ہی نہیں چھوڑ رہا یا خدا نہ خواستہ گناہوں کو معمولی سمجھ رہا ہے, وہ معمولی سمجھ کر کے ان کو کر رہا ہے, کرنے کا عادی بن رہا ہے, تو پھر اصلاح کا نام کیسے لیتا ہے؟ اصلاح تو پھر نہیں ہو رہا. جس چیز کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا. اس لیے سب سے پہلے بھائی گناہوں کو خطرناک سمجھنا ضروری ہے, سنگین سمجھنا ضروری ہے, چاہے وہ گناہ ایسے ہوں کہ ان سے ہمارے ظاہری اس روپ کے اندر کوئی خلل نہ آتا ہو، اور چاہے ایسے گناہ ہو جن کی وجہ سے ہماری ظاہری وضع خطا کے بالکل خلاف ہو، اور اس میں ہماری ذلت اور رسوائی اور بدنامی کا شدید خطرہ ہو، اور چاہے وہ جلوت کے گناہ ہو، چاہے وہ خلوت کے گناہ ہو، اور چاہے وہ ظاہری گناہ ہو، چاہے وہ باطن کے گناہ ہو، سب کو خطرناک سمجھے، سب کو خوفناک سمجھے، اور تہیا کر لے کہ بھائی ان سے تو ہم تو اپنے آپ کو بچا نہیں بچا. اور پھر گناہوں کا تو یہ مشہور و معروف ببال ہے ہی ہے کہ آخرت میں تو ہے ہی ان کا خطرناک اور سنگین عذاب، دنیا کے اندر بھی ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں کسی کی وجہ سے آتی. ہم جو انفرادی طور پر بھی طرح طرح کی بلاؤں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اور اس سے نچلی سطح پر بھی ہم اس وقت جو بے چینی اور بے قراری کے اندر مبتلا ہیں اور بہت ہی خوفناک اور خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہمارے گناہ بھی ہے کہ ساری مصیبتیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جو آ رہی ہیں بس وہ ہمارے گناہوں کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. جو روزانہ اپنے گھر کے اندر انگارے برسا رہا ہے تو بھلا بتاؤ اس گھر کے اندر کیا ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی؟ کیا وہ تو آگ ہی لگے گی نا، شعلے بھڑکیں گے، وہاں تو دھوئیں نکلے گا وہاں سے، اس گھر میں رہنے والوں کو کہاں سے سکھ نصیب ہو جائے گا؟ بس یہ حال ہمارا کہ صبح شام تک ہمارے ظاہر سے بھی گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، ہمارے باطن سے بھی گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھے ہوئے ہیں، متقی سمجھے ہوئے ہیں، اللہ والا سمجھے ہوئے ہیں. اچھا یہ کہ یہ سمجھنا ایک اور ہمارے لیے اپنے سے حسن زن اور اپنے سے حسن زن خود ایک گناہ، اور دوسروں سے بدگمانی یہ الگ گناہ. تو سر سے پیر تک ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو بھائی مصیبت نہیں آئے گی تو کیا ہو؟ ساری مصیبتیں اسی کی وجہ سے آ رہی، ساری پریشانیاں اسی کی وجہ سے آ رہی، ساری تکلیف ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو ایک صحابی ان کی خدمت میں تشریف لے گئے بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا تکلیف ہے. فرمایا تکلیف ہے. فرمایا کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی. اللہ تو میرے گناہوں کی تکلیف ہو رہی، گناہوں کی وجہ سے میں تکلیف میں آیا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ذی النورین ہیں، اور حضور ان کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ عثمان فی الجنہ، اور ان کا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ تکلیف میں مبتلا، جسمانی تکلیف ہو رہی ہے تو فرمایا گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا پھر کسی طبیب کو بلا لیں علاج کے لیے. فرمایا طبیب امراض نہیں، جو طبیب حقیقی اللہ جل شانہ انہوں نے تو مجھے اس میں مبتلا فرمایا کہ تاکہ میری اصلاح ہو اور مجھے صحت ہو. آپ بتائیے ان کا ذہن کہاں پہنچا ہوا، اتنے اونچے مقام پر فائز اور دل کا حال یہ، اور ہم دونوں نفل پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس اب وہی آنے والی ہے، اور اگر تہجد پڑھ لے تو سمجھو پھر ہمارے رشید مل گئی کہ ہمارا اب تو ہم ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے. چاہے آنکھیں کتنی گندی ہو رہی ہوں اور زبان کیسی خراب ہو رہی ہوں. لہٰذا بھائی آج اس سلسلے میں ہم سمجھ لیں کہ بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا ہمارا سب سے خطرناک مرض ہے. بس آج ہم اپنی اس کی اصلاح کر لیں, آئندہ پھر انشاءاللہ تعالی مزید باتیں بحث کی جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو سنگین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کو گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں کو سنگین اور خطرناک سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور پھر اپنے فضل سے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, خاتمہ کامل و خالص ایمان فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.